محمد علی صلوات ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر سلام ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سورہ فاتحہ کو ہدیہ کرتے ہیں چار معصومین کی نظر اور ان کے وسیلے سے سید آفاق حسین ابن سید مشتاق حسین کے اس عالی ثواب کے لیے دعا گو ہے. پروردگار ان کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بارِ الٰہی نے اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ عنایت فرما. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الغدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحینہ حیاتا طیبہ. اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود ہے, برحق ہے, جو واحد یکتا ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو ہماری پکار کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور پروردگار عالم نے انسان کو دو نوع میں مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا. بعض لوگوں کے تصور میں یہ بات آج بھی ہے کہ شاید عورت کا درجہ مرد کی نسبت کم تر ہے. عورت کا مقصد حیات کچھ اور ہے اور مرد کا مقصد حیات کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نعوذ باللہ عورتوں کو کم اہمیت دی ہے, جیسے وراثت کا مسئلہ ہے کہ مرد دو برابر عورت کے حصہ لیتا ہے. اسی طرح سے قضاوت کا مسئلہ ہے, قضاوت کرنے کی خواتین کو اجازت نہیں ہے, اجتہاد میں بھی دوسروں کو عورتوں کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں, اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو لوگ بنیاد بنا کر, دلیل بنا کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے مقام کو کم جانا. جبکہ اگر ہم اور آپ غور کریں اور دقت کریں کہ اگر انسان بحیثیت انسان, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, عورت انسان ہونے کے ناطے مرد کے بالکل برابر ہے. جیسے کہ اسی آیہ کریمہ میں جس کو ابھی سرنامہ کلام بنایا, سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت, اللہ تعالیٰ نے اس میں مقصد حیات بھی بیان کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بشارت بھی دی ہے اور دونوں کے کاموں کو برابر جانا ہے. بس پروردگار نے فرمایا من عمل صالحا, جس کسی نے بھی نیک عمل کیا, سارا زور اللہ کا عمل کے اوپر ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ مؤمن اور وہ صاحب ایمان بھی ہو, ایماندار ہو اور عمل کرنے والا ہو, نیک اعمال انجام دینے والا ہو, بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ کی بشارت دیتے, ہم نے اس کے لیے نیک اور پاکیزہ زندگی تیار کر رکھی. اگر کوئی انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, یہاں بھی اللہ اسے پاک و پاکیزہ زندگی دیتا ہے, اور جو اصلی ابدی زندگی ہے مرنے کے بعد کی, وہاں پر بھی پروردگار عالم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. صرف فرق یہ ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میرے فرائض اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب ہم اپنی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات بیان کیے, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر جگہ عورت کے ساتھ انصاف ہوا ہے, ہر جگہ عورت کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں, کیونکہ پروردگار عالم عادل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر شخص کو, ہر فرد کو, معاشرے کے ہر فرد کو اس کے جگہ کے اوپر اس کے فرض اور حق کے اعتبار سے رکھتا. لہذا اگر عورت کو کہیں پر کم رکھا گیا ہے, ورثے میں اگر پیسہ کم ملا ہے تو اس کو خرچ کرنے کے مقامات بھی کم بتائے گئے, گھر کا خرچہ اس کو نہیں چلانا ہوتا, بہت سارے خرچے اس کو انجام نہیں دینے ہوتے, اگر کرتی بھی ہے تو اپنی مرضی سے کرتی, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. قضاوت سے اگر اس کو روکا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر کے کام اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں, اجتہاد سے اگر منع کیا گیا تو اس کی گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے, اس کی عزت اور آبرو کی وجہ سے, اس کے جذبات اور اس کے روحیے کی وجہ سے, کہ مرد کی نسبت عورت زیادہ باعتوفت ہوتی ہے, مہربان ہوتی ہے, اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں جو سخت ذمہ داریاں ہیں, جیسے قضاوت کا مسئلہ ہے, بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر ہی کسی کا جھگڑا ہو جائے اور دو افراد آپس میں لڑ پڑے اور دونوں افراد یہ کہیں کہ میں سچا ہوں, دوسرا بھی کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں, تو انہی کے درمیان قضاوت کرنا کہ ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے, یہ گھر کے اندر بھی کام مشکل ہو جاتا ہے. جب دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق کے اوپر, تو اگر اس قضاوت کو آپ بڑے درجے پر لے کر آئے, جہاں عدالت ہو, حکومت ہو, جہاں ملکی سطح کے اوپر قضاوتیں ہو رہی ہوں, تو خواتین کے لیے کام کتنا دشوار تھا. پروردگار عالم جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کون سی ذمہ داری عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کرائٹیریا عمل کو بنایا, نیک اعمال اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے انسان انجام دے. خداوند متعال نے خواتین کی بھی بہت سی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں اور ان کے حساب سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے کمالات کو بھی بتایا. مثلا اچھی عورت کی صفات اسلام نے بیان کی, وہ عورت جو اپنے گھر کو بساتی ہے, وہ عورت جو اپنے گھر کو آباد کرتی ہے, وہ عورت جو اپنے گھر کے کاموں میں, گھرداری میں, اپنے شوہر کی خدمت میں, اپنے بچوں کی خدمت میں مصروف عمل ہوتی ہے. اس کے لیے حضرت علیہ السلام نے کہا کہ عورت جہاد کرتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر مصروف عمل ہے یا اعمال صالحہ ہے, یہ نیک اعمال ہے, گھر کے کاموں کو انجام دینا یہ اعمال صالحہ اس کے. اگر عبادت کو دیکھیں تو بحیثیت انسانیت, بحیثیت ایک انسان کے اللہ نے عبادت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. جیسے مرد کے اوپر نماز ہے اسی طرح سے عورت کے اوپر بھی نماز ہے, مرد کے اوپر روزہ ہے عورتوں کے اوپر بھی روزہ ہے. مردوں کے لیے حج ہے, خواتین کے لیے حج ہے, مردوں کے لیے اعتکاف ہے, عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے. کتنی عبادات ایسی ہیں جس میں کوئی فرق مرد اور عورت میں ہمیں نظر نہیں آتا. بس ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ شریک قرار دیا ہے, مردوں کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر کوئی عورت زیادہ زحمت اٹھا کر کوئی کام انجام دیتی ہے تو بے شک بعض جگہوں کے اوپر ثواب اس کو زیادہ ملتا ہے. اور یہ کام جو گھر کے اندر انجام دیتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد قرار دیا, ان کاموں کے لیے بھی ثواب اتنا بتایا گیا کہ تسبیح و تحلیل کے برابر ہیں بہت سارے کام. ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کے پاس آیا اور اس نے اپنی زوجہ کے کچھ کاموں کا ذکر کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے خدا حافظ کرنے دروازے تک آتی, اور جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی میرا اچھا استقبال کرتی ہے, خوش روئی کے ساتھ میرا استقبال کرتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے کچھ بندگان کو مقرب پیدا کیا ہے, اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو بہت زیادہ اللہ سے نزدیک, ان مقربین میں سے تمہاری زوجہ ہے, اچھے لوگوں میں سے, مقربین میں سے اس کی بیوی کو قرار دیا رسول اللہ نے. اور نبی اکرم نے کہا کہ اس کا ثواب ایک شہید کا نصف ثواب ہے, جتنا ثواب ایک شہید لیتا ہے اپنی جان دے کر. اگر کوئی عورت یہ کام کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ اس کو خدا حافظی کر رہی ہے اور اس کا استقبال کر رہی ہے, اس کو ایک شہید کے آدھے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے. بس پروردگار نے ہمیں ہر کام جو ہم اور آپ گھر کے کاموں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اس کی بہت اہمیت بتائی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں مغرب نے, استعمار نے اور ہمارے میڈیا نے گھر کی طرف سے اور ہماری اصلی ذمہ داریوں کی طرف سے اتنا بدظن کیا کہ عورتیں اپنے گھر کے کاموں کو بہت ہی کم اہمیت سمجھتی اور خواتین شرم محسوس کرتی ہیں اگر وہ کسی سے کہیں کہ ہم ہاؤس وائف ہیں. یعنی نعوذ باللہ, ہاؤس وائف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنیز ہے یا غلام ہے یا گھر کی نوکران, جبکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ گھر کا مرکزی کردار, گھر کی خاتون, گھر کے اندر ہوم منسٹر کہلاتا, گھر کے اندر اس کی حیثیت ایک وزیر کی حیثیت ہوتی. تو اگر ہم اپنے مقام کو سمجھیں کہ وہ حیثیت جو اللہ نے دیے وہ بلند ہے, اور خواہ نہ خواہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر لوگ کاموں میں مصروف نہ ہوں, ہر شخص کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا ہے. اگر دلی سے کریں گے اور عبادت نہ سمجھ کر کریں گے تو ثواب بھی ضائع ہوگا, لیکن اگر خوش دلی سے انسان کاموں کو انجام دے, دل جمی کے ساتھ انجام دے, دلچسپی کے ساتھ انجام دے اور خوش خلقی کے ساتھ انجام دے, تو یہی سارے کام عبادت بھی بن جائیں گے اور اس کے اوپر جزا بھی ملے گی اور اعمال صالحہ میں سے شامل ہو جائے, نیک اعمال میں لکھے جائیں گے. یہی چھوٹے چھوٹے کام جو हर औरत अंजाम देती, कोई भी औरत जो शादी करती है वो जहाद के मरहले के अंदर दाखिल हो जाती, और इसका हर वो अमल जो अल्लाह के लिए होता है घर के अंदर वो इबादत लिखा जाता है। परवरदिगार आलम जब किसी मर्द को महबूब रखता है, किसी ऐसे मर्द से जिससे वो मोहब्बत करता है, उसको चंद नेमतें अता करता है। रसूल अल्लाह की हदीस है, नबी अकरम ने इस हदीस को लोगों के दरमियान बयान किया कि जब परवरदिगार आलम किसी मर्द से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसको खाज़े दिल अता करता है। कल्ब की भी कैफियत होती है, बाद दिल जो है शफीउल कल्ब होते हैं, कसारत कल्ब रखने वाले दिल होते हैं, जिनके दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो जाती, वो नसीहत को सुनते हैं तो असर नहीं होता, सुनते हैं वो बातें जिनके ऊपर रोना आना चाहिए उन्हें रोना नहीं आता, दिल सख्त हो जाता। लेकिन कुछ दिल होते हैं जो हाजिर होते हैं, इबादत के लिए तैयार होते हैं, ये कल्ब भी हर एक को नसीब नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो उसको ऐसा दिल नवाज देता है। फिर परवरदिगार आलम जब किसी से मोहब्बत करता है, हदीस रसूल है जिसे बयान कर रही हूँ, दुरूद देता है, दिल और जिक्र करने वाली जबान उस शख्स को अता करता है। नबी अकरम ने कहा कि अल्लाह ताला उसको ऐसी जबान दे देता है जो जिक्र करने वाली हो। हर किसी को तौफीक नहीं होती अल्लाह के जिक्र को अंजाम देने की, लेकिन जब खुदा बंदे मुताल मोहब्बत करता है किसी बंदे से तो उसकी जबान के अंदर अपने जिक्र को डाल दे, परवरदिगार तौफीक देगा तो हम नेक काम अंजाम दें। फिर नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह ताला इसको ऐसा बदन अता कर देता है जो मुश्किलात और मसाइब के ऊपर सब्र करने की ताकत रखते। हर शख्स मुश्किलात और मसाइब में सब्र करने की ताकत भी नहीं रखता, जिसके ऊपर अल्लाह नवाजिश करे, जिसको अल्लाह अता करे, उसके बदन में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सख्तियों के ऊपर सब्र कर लेता है, बर्दाश्त करता है। फिर नबी अकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसको ऐसी ज़ौजा अता करता है, जब वो उसको देखता है तो उसका दिल मसरूर हो जाता है। अब यहाँ पर जब हदीस में लग रहा है तो उसका दिल मसरूर हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वो औरत खूबसूरत हो तो मर्द की निगाह पड़ेगी तो खुशहाल हो। अगर खुश खुल्क होगी, खुश अखलाक होगी, जैसे कि अच्छी औरत की निशानी बताई कि वो नर्म तबीयत होती है, मुलायम लहजा रखने वाली, बद मिजाज औरतें और सख्त मिजाज औरतें और दुरुस्त लहजा रखने वाली खवातीन को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया और इनकी मजम्मत की गई। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने बताया हदीस में आया कि वो औरतें जो नर्म मिजाज होती हैं, मुलायमत से बात करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है। बस अगर कोई औरत खूबसूरत है भी उसकी खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं चलती है तो बद मिजाज और उसके बाद जिंदगी में तलखी आना शुरू हो जाता। लेकिन अगर कोई औरत नर्म मिजाज है, अच्छे अखलाक की है और मोहब्बत करने वाली है, ख्याल करने वाली है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, तो खुद ब खुद मोहब्बत दिल में पैदा करवा देती है, दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेगी, अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाएगी तो उसके चेहरे पर निगाह करके उसका दिल मसरूर होगा। यकीनन हम आप भी जिन दौर से गुजर कर आ रहे हैं, मसलन कोई स्कूल में था, कोई कॉलेज में था, किसी इदारे में है, किसी मोहल्ले में है, वो अफराद जो अच्छी शक्ल के होते हैं लेकिन मुतकब्बिर होते हैं, और वो अफराद जो अच्छी शक्ल के होते हैं बद अखलाक होते हैं, नचिड़ होते हैं, ज्यादा देर उनके साथ इंसान नहीं चल सकता। लेकिन बनिस्बत उसके कि अगर कोई मामूली शक्ल का इंसान है लेकिन उसकी सीरत अच्छी, परवरदिगार आलम ने पूरी तवज्जो सीरत की तरफ दिलवाई। ये भी कहा कि जब लड़की देखने जाओ शादी करने के लिए, लड़की का इंतखाब करो तो देखो उसकी अकल कैसी, ये ना देखो उसकी शक्ल कैसी, देखो अकल कैसी, अकलमंद है, इसका मतलब है कि ये लड़की जिंदगी अच्छी गुजार सकती है। पर रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला जब किसी मर्द से मोहब्बत करता है तो अच्छी बीवी उसको नेमत के तौर पर अता करता है। आदि में मर्द की सआदत में بندی ہے اس کی نیک زوجہ. اگر کسی کو نیک زوجہ مل جائے تو مرد کے لیے انتہائی سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہے, کیونکہ جو شریک حیات ہے, جو زندگی میں ساتھ چلنے والا ہے, جو لائف پارٹنر ہے, اس کا کردار زندگی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ نیکیوں میں مددگار ہوتا ہے. جیسے کہ جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام بی بی کے لیے مولا کائنات نے جملات بیان کی کہ نعم العون ولا طاعت اللہ, کہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار اور معاون ہے. جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے معاون اور مددگار تھی. اور ہر بیوی کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو برائیوں سے, گناہوں سے, بدبختیوں سے بچائے اور اس کو سعادت مندی کی طرف لے کر جائے. اگر ابراہیم امینی کی ایک کتاب ہے خاندان کا اخلاق, اس کے اندر انہوں نے شادی کے ہدف کو یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کو اس لیے بنایا کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کر لیتے ہیں, ان کا باقی آدھا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لائف پارٹنر ہے, جو شریک حیات ہے, وہی ایماندار نہیں تھا. اگر دونوں ایماندار ہوں تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ آنے کی وجہ سے, شرکت کی وجہ سے, اشتراک کی وجہ سے ایک دوسرے کے آدھے ایمان کو بچا سکتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے. اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ اس کی غیبت میں اس کی امین ہوتی ہے, یعنی جب شوہر گھر پہ نہیں ہوتا صبح سے مرد جاتے ہیں, رات کو واپس آتے ہیں, باقی ساری چیزیں ان کی عورتوں کے حوالے ہوتی ہیں, اپنا گھر بار مال دولت بچے, خود عورت, اس کی آبرو, اس کی عصمت, سارا کچھ عورت کے اختیار. تو اگر خیانت کرنا چاہے تو عورت خیانت کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عورت کے ذمے رکھی اور اس کے ایمان میں شامل کر دی کہ اگر ہم اور آپ سچائی اور امانتداری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے سچائی اور امانتداری کا درس آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی عورت اس جہاد میں شوہر کے ساتھ ہی سچا کام نہیں کر رہی ہے, سچائی کے ساتھ نہیں چل رہی, تو وہ خائن ہے. اور اگر کوئی اس کے مال و دولت کی حفاظت نہیں کرتی, جیسا کہ نبی اکرم نے کہا اللہ کی نعمت ہے وہ عورت مرد کے لیے جو جب وہ نہیں ہوتا, غائب ہوتا ہے, تو اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے, اس کے لیے امین ہوتی ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی خائن ہے تو اس کے نیک اعمال گھر کے اندر ہی ضائع ہو گئے, عمل صالحہ حاصل نہیں کیے. تو پہلا کام, پہلا عمل, پہلا فرض جس کے ساتھ انسان کو دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کام کرنا ہے, وہ ہے جب انسان مشترکہ زندگی, ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ سچ بولے اور ہمیشہ امانتدار ہو. مثلاً ایک عورت ہے, اس کے اپنے پاس 5 لاکھ روپے اور اس کے شوہر کے 50,000 اس کے پاس ہے. 5 لاکھ کے اوپر تو اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ ہے. لیکن 50,000 میں سے شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی بغیر اپنے شوہر کی مرضی کے وہ 1 روپے بھی خرچ کرے. اس میں اگر صدقہ بھی دینا ہے تو اس کی رضایت شامل کرنی ہوگی. البتہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, شوہر کہتا ہے تمہاری مرضی, جیسے مرضی خرچ کرو, یا اس کو پتا ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتی ہے, راضی ہے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن شریعت نے اتنا زیادہ اس حکم کو بیان کیا تاکہ خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ وہ امانت دار ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ادارہ ہے, جیسے یہ امام بارگاہ, اگر امام بارگاہ کے اندر ڈونیشنز آتے ہیں, امام بارگاہ کے اندر فنڈز آتے ہیں, امام بارگاہ کے اندر لوگ مال دیتے ہیں, تو دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مال امام بارگاہ کے مصرف میں خرچ ہو. اب اگر کوئی شخص اس پیسے کو کلیکٹ کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, یہ شخص امین ہے تمام لوگوں کے اوپر کہ وہ امانتدار ہونا چاہیے اور ویسے اسے خرچ کرنا چاہیے جس طرح سے کہ خرچ کرنے کا حق ہے. اختیار میں تو ہے, ہاتھ میں تو ہے, بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اختیار میں ہوتی ہیں, لیکن امانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ کرے. لہذا عصمت کے معاملے میں بھی پروردگار عالم نے عورت کو مرد کی روایت میں آیا کہ کوئی عورت اور کوئی مرد نامحرم کو نہ دیکھے. اور اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے روزمرہ کی زندگی میں انسان معاشرت کرتا ہے, دوسرے افراد کے ساتھ ملتا جلتا ہے, تو نگاہوں کو جمع کر نہ دیکھیں. سلام گزر رہے ہیں, نگاہ پڑی, انسان اپنی نگاہ نیچی کر لے. سورہ نور میں, سورہ احزاب میں بار بار بیان کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. یہ نیچا رکھنے کا مطلب یہ کہ انسان دوسرے لوگوں سے اتنا گھلے ملے نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بالکل بے تکلف ہو جائے اور سب کے ساتھ ایسے ہو جائے جیسے اس کے اپنے گھر کے افراد. یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے اسلام نے ہمیں بیان کی ہیں, اور یہ اعمال صالحہ میں سے. مطلب ہے کوئی عورت یہ کام انجام دے رہی تو اللہ کی محبوب ہو جائے. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک دو باتوں کو اور ذکر کیا اور جن کا گہرا تعلق ہے خواتین کے اعمال صالحہ سے. نبی اکرم نے کہا کہ اگر وہ پریشان ہوتا ہے, شوہر اگر رنجیدہ ہو, پریشان ہو, عورت کا فرض ہے کہ وہ اس سے دلجوئی کرے, اس سے پوچھے کہ پریشانی کا سبب کیا, شریک حیات کا یہی مطلب. اور اگر شوہر رزق کی وجہ سے, مال کی وجہ سے پریشان ہو, تو نیک عورت, وہ عورت جو اللہ کی نعمت ہے, اپنے شوہر سے جملات کہتی کہ تم رزق کے لیے اور دنیا کی مال و دولت کے لیے پریشان نہ ہو, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے, پروردگار عالم کے ہاتھ میں رزق دینا. لہذا اگر کہیں تندرستی ہے, کہیں پریشانی ہے, کہیں کمی ہے, تو شریک کے حیات اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمات کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہے اور شوہر سے شکایت نہیں کرتی مال و دولت کے کم ہونے پر. لیکن اگر عورت شاکر نہ ہو, اگر عورت قانع نہ ہو, اگر عورت صابر نہ ہو, اگر عورت کے اندر انسانی کمالات نہ ہو, تو پھر زندگی میں جھگڑے شروع ہو جاتے. پھر عورت باعث بنتی ہے کہ شوہر مال حلال کے بجائے حرام کی طرف جائے. عورت باعث بنتی ہے کہ شوہر حرص اور لالچ کو اختیار کرے, شوہر غلط کام اختیار کرے, شوہر زیادہ مال کمانے کی حوث میں پڑ جائے. لیکن اگر عورت قانی ہو تو مرد حضرات مطمئن ہو جاتے ہیں. اطمینان قلبی دینا یہ عورت کی ذمہ داری. اگر عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر یہ امور آخرت کے لیے پریشانی ہے تو یہ پریشانی دائمی ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی مرد آخرت کے امور کے لیے پریشان ہو رہا ہے, پھر تو اسے پریشان ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ انسان غمزدہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, غمزدہ ہو اپنے کاموں کو انجام نہ دینے کی وجہ سے, اگر اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیا, اپنے فرائض پورے نہیں کیے ہیں, تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے اندر عورت معاونت کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کی. درود بھیجے گا وہاں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا, جنہوں نے کبھی بھی مولا کائنات سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, کوئی فرمائش نہیں, بہت بڑی بات, بہت ہی مشکل عمل. شاید کوئی شادی سے پہلے تو سوچیں گے ہم اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کریں گے, کوئی فرمائش نہیں کریں, لیکن جس کی زندگی کے 8-10 سال گزر گئے وہ جان سکتا ہے کہ یہ بات کتنی مشکل بات ہے. اس کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے کہ انسان نہ کبھی شکایت کرے اور نہ فرمائش کرے, وہ بھی اس گھر میں رہتے ہوئے جس گھر میں جناب سیدہ نے کئی کئی دن تک فاقے کیے, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں. بعض اوقات حضرت علی علیہ السلام مدینہ سے باہر ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے کبھی سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو جناب سیدہ کہہ رہی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے. اور اس وقت مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا, تو جناب سیدہ شرم محسوس کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا. رسول اللہ کی تربیت ہے کہ تربیت جو ماں باپ گھر سے دیتے ہیں, تربیت کر کے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سسرال روانہ کرتے ہیں, ان کی تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ, علی سے کبھی اس چیز کی فرمائش نہ کرنا جو علی کی طاقت اور توانائی میں نہ ہو. علی ابن ابی طالب اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں لا سکتے تو جناب سیدہ اپنے فقر اور فاقے کے بارے میں بھی بیان نہیں کروں. مہمان کو کھانا کھلا دے گا یہ گھرانہ, اور خود اپنے دہن کو ہلاتا رہے گا لیکن شکایت نہیں کریں گے. تین دن تک ان لوگوں کو جو دروازے پر آ کر تک الباب کرتے ہیں اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں گے لیکن ناشکری نہیں کریں, اور جس کو دیا ہے اس سے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. مہران ہے انسانیت پر اہل بیت فائز تھے اور ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں, یہ حیات طیبہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کے بغیر نہیں مل سکتی, اہل بیت کے وسیلے کے بغیر نہیں مل سکتی. جناب سیدہ کے وسیلہ جس کو خیر کثیر قرار دیا گیا کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ اگر انسان بی بی کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتا ہے ضرور مقبول ہوتی. جناب سیدہ کی سیرت کے اندر ہمیں جو اصول نظر آتے ہیں وہ یہی سارے انسانی کمالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کائنات کے ساتھ جناب سیدہ کی زندگی اچھی گزری ہے. جناب سیدہ حضرت علیہ السلام کی زوجیت میں خوشحال تھی, دوسروں نے ان پر بہت ظلم ڈھائے, دوسروں نے بہت تکلیفیں دی, لیکن جناب سیدہ کے گھرانے کی زندگی بہت اچھی تھی. اللہ نے اس گھرانے کو اس لیے بھیجا کہ ہم آپ گھرانوں کو اس طرح سے بنائیں کہ دیکھیں اگر رسول اللہ کا کردار کیسا ہے, نانا کیسا ہونا چاہیے, ایک باپ کو مولا کائنات کو دیکھنا چاہیے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے, ایک ماں کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ماں کا کردار کیسا ہوتا ہے, ایک عورت کو جناب سیدہ کو دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت ایک اچھی زوجہ کے جناب سیدہ نے جس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ مدارا کیا. مدارا کرنا شوہر کے ساتھ یہ عورت کا جہاد ہے, اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوشحال کر دیتی, اس دنیا میں چلی جاتی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے, روایت میں آیا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. ایک شخص کو خوشحال کر دے اس دنیا میں تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. کچھ مہمان ایسے جو شرعی مسئلے ہیں, واقعی حقیقت ہے کہ شرعی مسائل ہیں لیکن کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے اس لیے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اور عمل بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر جب کوئی لڑکی شادی کرتی ہے, جب وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو سب سے بڑا اس کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کس کس کی بات کو سنے. ماں کچھ اور بات کہہ رہی ہوتی ہے, اس کی ساس کچھ اور بات کہہ رہی ہوتی ہے, اس کا شوہر بعض اوقات وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نہ اس کی ساس کہہ رہی ہوتی ہے نہ اس کی ماں کہہ رہی ہوتی. یعنی تین باتیں علیحدہ علیحدہ طرح کی ہیں جس کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے. کس کو راضی کرے, اگر ساس کی بات سنتی ہے تو بعض اوقات شوہر ناراض ہو جاتا ہے, اگر شوہر کی بات سنتی ہے تو کبھی ساس ناراض ہو جاتی ہے, کبھی ساس اور شوہر کی بات مسئلہ مشترک ہو جائے, دونوں کی سن لی تو ماں ناراض ہو جاتی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے زندگی کے اندر جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکی کی ماں کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی. ایک اچھی مشترکہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جو اس وقت کا میرا خیال سے بہت بڑا چیلنج ہے اچھی لڑکیوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, بغیر تعلیمات کے اور بغیر دین کے اصولوں کو سمجھے ہوئے انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. ایسی جگہوں کے اوپر جہاں اختلاف ہوتا ہے لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا فریضہ کیا ہے, شریعت نے مجھ سے کیا کہا. اگر کوئی شوہر اس کو ظلم کرنے کے لیے نہیں کہتا جو دین کو جانتا ہے جو شریعت کو جانتا ہے, اس کو گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, شوہر کسی ایسی بات میں اختلاف رکھتا ہے جو ایک مباح عمل ہے, مثال کے طور پر کہیں جانے کا معاملہ ہے, ماں کہہ رہی ہے تم نہیں جاؤ, شوہر کہتا ہے تم جاؤ, ایسی چیز ہے جو نہ واجب ہے نہ حرام ہے کوئی ایسا عمل. لیکن اگر وہ شوہر کی بات نہیں سنے گی تو اس کے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ خراب. ایسے جگہوں پر شریعت نے عورت کے لیے گھر سے باہر جانے کا معاملہ ہے تمہیں اپنی شوہر کی اطاعت کرنی, باقی افراد کو نہیں دیکھنا. اب اگر یہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح سے کہ ہمارے ٹریڈیشنل پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے طرز عمل بڑے صغیر کا کہ ساس کی بات سننا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کا ولی اس کا شوہر ہے، اس کی ساس یا اس کا سسر نہیں ہے. ہاں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کی بات سنو تو وہاں پر علیحدہ معاملہ ہے. پروردگار عالم نے جہاں خواتین کے لیے فرائض بیان کیے، وہاں خواتین کے حقوق کو بھی بیان کیا. انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا کیا ہیں، اور کہاں کہاں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک ٹوک رکھی. ایک جگہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے سختی سے مردوں کو روکا ہے، وہ عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم، خواتین کو مارنا، خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اور حق ہے عورت کا کہ شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پیسہ تو ظاہر ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا وہی خرچ کرے گا، ناجائز نہیں کروا سکتا، غلط جگہ سے نہیں لا سکتا، لیکن اچھا سلوک کرنا یہ عورت کا حق. لہذا اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یہ حق تلفی ہے عورت. یہاں پر وہ آواز بھی اٹھا سکتی ہے، اپنے حق کے لیے بول بھی سکتی ہے. اس کو اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے، اور کچھ صبر بھی کرنا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو حل کیا جا سکے. اگر کوئی مرد نعوذ باللہ اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کتنا بڑا گناہ بتایا گیا اس کو. ایک تھپڑ مارنا، یہ وہ مظالم ہیں جن کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، یعنی اجازت نہیں ہونی چاہیے گھر میں مردوں کو کہ وہ مارے. اور شروع سے جب بچے گھر کے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں، تو جن گھروں میں تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بھائیوں کو اجازت نہیں ہوتی بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، تو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا جرم ہے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے. عورت کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا، کوئی چیخے جھاڑے، یہ بھی مستحسن نہیں سمجھا گیا. خواتین کے ساتھ نرمی اور ملازمت کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، جہنم میں فرشتے اس ایک تھپڑ کے بدلے میں اس شخص کو 70 تھپڑ مارتے. لہذا اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو والدین کو بھی چاہیے، اگر مددگار بن سکتے تو مددگار بنے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے حقوق کو بھی سمجھے، اپنے فرائض کو بھی سمجھے. تھوڑا سا ذکر اس مجلس میں امام علی رضا علیہ السلام کا کروں گی. درود مولا رضا، وہ آٹھویں امام جن کو پروردگار عالم نے مقیس الشیعتی والزوار فی یوم الجزا بنایا. جو بھی امام کا زائر ہوگا، جو بھی امام کی زیارت کرنے والا ہوگا، خراسان تک اپنے آپ کو پہنچائے گا، امام اس زائر کے فریاد رس ہوں گے، اور روز محشر اس کی شفاعت کریں گے. اگر کوئی بامعرفت شخص معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس کو امام کی شفاعت نصیب ہوگی. اسی لیے زیارت امام علی رضا علیہ السلام کی ثواب اور اہمیت کو بھی بہت زیادہ بتایا گیا کہ حج فقراء ہے. اگر کوئی شخص مال نہیں رکھتا، پیسہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ حج پر جائے، عمرہ کرے، کربلا تک پہنچ سکے، صرف امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. جس کسی نے پہلی دفعہ زیارت کرنے کا ارادہ کیا، کہیں نہیں گیا، اسے چاہیے کہ وہ امام علی رضا کی زیارت کرے. امام علی رضا کو پروردگار عالم نے اس وقت وہ حیثیت دی ہے، پروردگار عالم نے ان کو مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی زیارت گاہیں ہیں، من جملہ خانہ کعبہ، بیت اللہ کے زائرین بھی حج کے ایام کے علاوہ امام علی رضا کے زائرین سے کم ہوتے. امام رضا کے زائرین کی تعداد بھی زیادہ، امام رضا کے روزے پر جو عبادت کی جاتی ہے، اس کی کیفیت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوگی جو حج کی زیارت کر چکے ہیں. نجف میں اور کربلا میں بھی ایسی نماز جماعت نہیں ہوتی جیسی امام علی رضا کے روزے پر ہوتی، اور نمازیوں کی تعداد الحمدللہ سہن، جنہوں نے دیکھے وہ جانتے کتنے بڑے سہن ہیں. ایک وقت میں کئی کئی نماز جماعت ہوتی، ہر سہن کے اندر علیحدہ خواتین اور مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، سبھی نمازی وہاں پر شریک ہو رہے ہوتے. یہ امام کے اس گھر کی، اس حرم کی بہت بڑی اعجاز کی بات ہے. جو بھی وہاں جاتا ہے امام کے در سے اپنی حاجات کو لے کر آتا ہے، रिस्क में तंगी होती है तो रिस्क में वसत हो जाती है, बीमार है तो शफा मिलती है। मौला रजा सबकी फरियादों को सुनने वाले और इमाम रजा की निगाह सबके ऊपर है, इसीलिए इमाम रजा जो सामने आहू थे अपने तमाम चाहने वालों के लिए हम इमाम जामिन इसीलिए मानते हैं। इमाम जामिन हमारे आठवें इमाम की निशानी, जो भी जाहिर आता था इमाम के पास इमाम उसको एक सिक्का दिया करते, ये उनकी यादगार। इमाम के रोजे से तवरुकात भी बाकी जगहों की नस्बत ज्यादा आते, इन तवरुकात की अहमियत को समझे। जो अकीदत से रखता है इमाम का तवरुक उसे बार बार ज्यारत का शरफ भी मिलता है, जितनी तवरुक को अहमियत देगा उतना इमाम का कुर्ब मिलेगा। इमाम के चाहने वालों ने इमाम के लिबास से इमाम के दिए हुए तवरुकात से उन लोगों को भी शिफा दी है। बाबल खजाई का वाक्य है कि उनके पास कपड़ा था इमाम के पेहन का और उन्होंने अपनी ऐसी कनीज के आंखों पर लगाया था जिसकी बीनाई चली गई थी, जैसे ही वो कपड़ा उसकी आंख पर लगा उसकी बीनाई वापस आ गई थी। दुरूद के जाहिरीन बहुत ज्यादा, लेकिन ये दिन जो गुजर रहे हैं इसमें यकीनन करबला के जाहिरीन सबसे ज्यादा होते, सबकी तवज्जो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर होती। यौम आशूरा और यौम अरबईन खास दिन है, मखसूसी जियारत होती है इन दो दिनों में, और एक अरफे का दिन। तीन तारीखें ऐसी हैं जिसमें मखसूसी जियारत होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और अगर कोई इन दिनों में ज़ियारत करे इमाम हुसैन की उसका बड़ा शरफ है। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया कि अगर बामारफत ज़ियारत करता है तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। इमाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चल रहा है तो करबला तक पहुंच गया, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देगा। खुसूसी दिनों में ज़ियारत की ज्यादा अहमियत है, इसलिए इस पर गुज़ार करें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी कोई ऐसा योम आशूरा बनाए, कोई ऐसा योम अरबईन बनाए जो करबला में इमाम हुसैन के रोजे के सामने हो। अल्लाह ताला ने इमाम ये वो तारीख है जिसमें काफिला शाम से रवाना हो चुका था और करबला की तरफ रुक किए हुए, जब काफिला रवाना हो रहा था तो तारीख कहती है यजीद मलऊन शिकस्त खा चुका था, इमाम सज्जाद के साथ मेहरबानी बरतता है, लोगों के पास बुलाता है, कहता है अगर आप शाम में रहना चाहते हैं तो आपके लिए और अगर आप चाहते हैं कि वापस चले जाए तो ينقلبون. يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا مديم الإحسان بحق الحسين. يا الله يا الله يا الله، پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے. خدا وند ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس پر سزا کے تصدق میں بخش دے. اللہ جتنے مومنین مومنات تمام سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کے